بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 28 پارے سورہ مجادلہ، مجادلہ آپس کا بحث، مباحثہ آپس کا جھگڑا. اللہ کے نبی کی خدمت میں خولہ بنت ثعلب تشریف لائی، کہنے لگی میرا میاں اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں زہار طلاق کی مانند ہوا کرتا تھا کہ جب مرد اپنی عورت سے کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تیری پشت میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو زمانہ جاہلیت میں اس سے طلاق ہوتی تھی. یہ خاتون حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر طلاق ہو جائے گی. اس نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے، یہ الفاظ کہے ہیں، اگر میرے پاس رہیں گے بھوکے رہیں گے، اس کے پاس رہیں گے بگڑ جائیں گے، توجہ نہیں دے گا، میرا معاملہ بتائیے. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا اب تک تو وہی پرانا حکم ہے، طلاق ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر میں اللہ کے رب العزت نے قرآن کی آیتیں بھیج دی کہ اس عورت کا جھگڑا ہم نے سن لیا، ہم نے اب حکم یہ بتایا کہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے جو یہ کی جاتی ہے اپنی بیوی کے بارے میں یوں اپنی ماں سے نسبت کر دینا. لیکن اس کا کفارہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دو، اگر یہ نہ پاؤ تو پھر 60 روزے رکھو، اگر اس کی گنجائش نہ پاؤ تو پھر 60، طاقت نہ رکھو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو یہ اس کا کفارہ ادا کرنے کے بعد تمہاری وہ بیوی رہے گی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے حدود کا تذکرہ ہے، پھر اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تم تین ہو سرگوشی کرو تو چوتھا اللہ ہے، پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، تھوڑے ہو یا زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. یہودی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پریشان کرنے کے لیے دو دو تین تین کی ٹولیوں میں بیٹھ کر سرگوشی کیا کرتے تھے پریشان کرنے کے لیے. اس پر تنبیہ فرمائی کہ سرگوشیاں اس قسم کی گنجائش نہیں ہے، ہاں کوئی نیکی اور تقوی کے لیے سرگوشی کرے تو بہت اچھی بات ہے. پھر مجلس کا ادب بتایا، جو شخص مسجد میں مجلس میں پہلے آئے اسے پہلے بیٹھنے کا حق ہے، لیکن اگر کوئی آنے والا شخص آتا ہے اور بیچ میں گنجائش موجود ہے تو وہاں جگہ دے دینا بڑے پن کی بات ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صدقہ، اللہ کے نبی کے مجلس میں آنے کا ایک ادب بتایا کہ صدقہ پہلے دے کے آؤ، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یہودیوں سے دوستیاں اور یاریاں لگاتے ہیں، اللہ کے سچے اور نیک بندے کبھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں نہیں لگاتے، اگرچہ وہ ان کے باپ بھائی بہن خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اگر دشمن ہوں تو یہ کبھی ان سے دوستیاں اور تعلق نہیں بناتے. مسلمانوں کے تعلق کی بنیاد اسلام ہوا کرتی ہے، رنگ نسل وطن علاقہ نہیں ہوا کرتا، ان کے ہاں رشتے کی بنیاد اسلام ہے. اگر اسلام نہیں تو اپنا خون ہی کیوں نہ ہو، اپنا خاندان ہی کیوں نہ ہو، اپنی لوگ کیوں نہ ہو، ان سے وہ تعلق نہیں بن سکتا. اس کا تذکرہ فرمایا، ایسے لوگ جن اللہ کے لیے دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے ایمان ان کے دلوں پہ لکھ دیا اور ان کی خاص مدد اور نصرت ہوگی، اور اللہ ان کے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. حقیقت میں یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. پھر سورہ حشر کا تذکرہ ہے، شروع میں اللہ کی بڑائی اللہ کی تعریف ہے. پھر منافق مشرک یہودی مدینہ منورہ جس کا پہلا نام یثرب تھا، اس پر انہیں مکمل طور پہ کنٹرول تھا، یثرب کے ساری معیشت پہ ان کا مکمل طور پہ قبضہ تھا. انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سود دے کر سنہری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ان کے محفوظ قلعے موجود تھے اور ان کے تحفظ کی ساری شکلیں یثرب کے اندر موجود تھی. انہیں وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں بھی یثرب سے جلا وطن کر دیا جائے گا، ہمیں بھی یثرب سے جلا وطن کر دیا جائے گا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور یہ نامراد ہو کر یثرب سے نکلے، یثرب سے خیبر پہنچے، خیبر سے پھر انہیں خیبر سے بھی نکال کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر پھینکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بغیر قتال کے جو مال ملا اسے عربی میں فے کہتے ہیں، اس کے تقسیم کے احکامات بتائے۔ آج دنیا کے اندر یہودی مذہب کے لیے سارا دنیا کا یہودی، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، اپنے مذہب کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ مدینہ ہمارا ہے، مدینہ ہم جائیں گے، اس لیے کہ ہم پہلے ہم یثرب میں رہا کرتے تھے، یہاں سے ہمیں زبردستی نکالا گیا ہے، یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ اسرائیل جو چھاونی بنی دنیا بھر کے کفر سے، دنیا بھر کے کفر کے تعاون سے عرب کے خطے کے اندر جو چھاونی بنائی گئی، در حقیقت اس کا اصل نظریہ یہی ہے کہ ہم نے مدینہ تک پہنچنا ہے، یثرب ہمارا علاقہ ہے، ہمارا وطن ہے۔ آج ساری دنیا کی نظریں جو پاکستان پر ہیں، اس کی وجہ، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ حرمین شریفین سے جو والہانہ تعلق اہل پاکستان کا ہے، وہ دنیا کی کسی خطے کے مسلمان کا نہیں ہے، مدینہ ہو، مکہ ہو، اس سے جو والہانہ تعلق الحمدللہ اہل پاکستان کا ہے، وہ دنیا کے کسی خطے کا نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی خطرہ حرمین شریفین کے لیے آیا، تو اہل پاکستان نے بڑھ چڑھ کر اس کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں اور اپنے وسائل مہیا کیے۔ اس لیے اس وقت ساری دنیا کا کفر کوشش کر رہا ہے کہ حرمین شریفین کا دفاعی خطہ پاکستان ہے، پہلے اس خطے کو توڑا جائے اور اس کے دفاعی لائن کو کاٹا جائے، پھر اپنے مقصد تک پہنچا جائے۔ یہ دنیا کفر کی خواب ہے، دنیا کفر کی خواب ہے کہ جب تک یہ دفاعی لائن نہیں کٹے گی، پاکستان جس کے پاس سب سے بڑی مسلم اکثریت بھی ہے اور جس کا ملہ بھی یہاں جاندار اور بہادر ہے، اور پھر یہاں سب سے بڑی ایٹمی طاقت بھی موجود ہے، یہ دنیا کے کسی اور خطے کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اس سال یہاں کا ملہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر اس قوم کو 100,000 حافظ دے چکا ہے، ایک سال کے اندر الحمدللہ اس سال کے اندر چٹائی کے اس ملہ نے یہاں کے مسلمانوں کو 100,000 حافظ دیے۔ کافر خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے یہاں کا ملہ اب بھی جاندار ہے، یہ اب بھی بیدار ہے، قوم کو بیدار کرنے کی اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی ایٹمی طاقت الحمدللہ پاکستان ہے، اور پھر سب سے بڑی مسلم اکثریت، پہلے انڈونیشیا تھی، دشمنوں نے اسے عیسائی ریاست بنا کے اسے تقسیم کر دیا، اب سب سے بڑی طاقت یہ ہے۔ ساری دنیا کا کفر اس وقت نظر پاکستان پہ ہے، اس لیے کہ یہودی جانتا ہے کہ اس پاکستان حرمین شریفین کے سب سے مضبوط دفاعی لین ہے، جب تک اسے نہیں کاٹا جائے گا ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ ان کے خواب انشاءاللہ خواب رہیں گے، مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، یہاں کے غیور مسلمان الحمدللہ اپنے دین کے دفاع کے لیے جہاں جان وہاں مال وہاں اپنی اولادیں لگانے کے لیے الحمدللہ تیار ہیں۔ الحمدللہ دنیا تو کب سے سوچ رہی ہے، لیکن اللہ اللہ ہے، خوش نصیب لوگوں کو ہمیشہ کھڑا کرتا رہے گا جو اپنے دین کے دفاع کے لیے، جو اس کے دین کے دفاع کے لیے الحمدللہ اپنی راتیں، اپنے جان، اپنی زندگیاں لگاتے رہیں گے۔ بہرحال رسوا ہو کے یثرب سے یہودی نکلا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر سے بھی ذلیل کر کے باہر نکالا، پھر جو مال فے ملا اس کی تقسیم کے احکام ذکر فرمائے۔ پھر اللہ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی، مہاجر اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑنے والے، اور انصار جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا، کیا خوبصورت لوگ تھے۔ کہنے لگے تم آئے ہو مکہ سے ہجرت کر کے، ہمارے پاس دو دکانیں، ایک تم لے لو، کچھ کھیتی تم لے لو، دو دکانیں، ایک دکان تم لے لو، آدھا قربان، آدھا کاروبار تم لے لو، تمہیں یہاں کون پہچانے گا، ہماری دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتے ہیں، ایک سے آپ نکاح کر لیں۔ کیا لوگ تھے ایمان اسی کا نام ہے، کوئی رشتہ نہیں، نہ نسل کا، نہ خون کا، نہ رنگ کا، لیکن ایمان اسلام ایسا پیارا میٹھا رشتہ ہے، سبحان اللہ، پلکیں بچھا دی، گھر کے دروازے کھول دیے، دولت کے تجوریاں کھول دی۔ یہ مہاجر انصار کا خوبصورت رشتہ، اللہ نے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ پھر منافق کا تذکرہ فرمایا کہ منافق اندر خانے ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اندر خانے جسے کہیں کہ ان کے معاملے مومن بنا رہتا ہے, لیکن یہ سب رسوا ہوں گے جب جہنم میں جائیں گے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, ایک دن آنے والا ہے جہاں تمہاری زندگی کی ساری باز پرس ہوگی. اور پھر فرمایا قرآن کی عظمت کو پہچانو, اگر اللہ پہاڑوں کو شعور دیتا اور قرآن انہیں ان پہ اترتا تو اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ایسی قرآن عظمت والی کتاب ہے, وہی اللہ کی ذات ہے, ہر چیز کا غیب کا علم اسی کے پاس ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ اکیلا ہی نہگبان ہے, اکیلا ہی محافظ ہے, وہ سب پہ غالب ہے, وہ بڑا زبردست ہے, زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے, وہ غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ممتنہ ہے, ممتحنہ ہے, اہل ایمان کو سبق دیا کافروں سے یاریاں اور دوستیاں نہ لگانا. کون سی عقل, کون سی غیرت کی بات ہے جو تمہارے دین کے, تمہارے اللہ کے, اللہ کے رسول کے دشمن ہیں؟ تم ان سے یاریاں گاڑو اور تم ان سے دوستیاں لگاؤ. ایک مسلمان سے غلطی ہوئی حاتم بن بلتا سے, انہوں نے مدینہ کے خفیہ حالات مکہ والوں کو بتائے, اس پر تنبیہ فرمائی کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہ کرنا, کافروں کے ساتھ خفیہ تعلقات نہ رکھنا. اور پھر فرمایا اگر نمونہ دیکھنا ہے تو ابراہیم اللہ کے خلیل کا نمونہ دیکھو, کیسے اس نے گھر بار چھوڑا, وطن چھوڑا, اپنوں کو چھوڑا, کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر چھوڑا, اللہ کی خاطر چھوڑا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اگر ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو انہیں کافروں کے حوالے پھر نہ کرنا, انہیں کافروں کے حوالے نہ کرنا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی سے فرمایا آپ ان سے بیعت کر لیں اس بات پر کہ آئندہ شرک نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, اور جسے کہیں کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی, اور جسے کہیں کہ ناحق گناہ نہیں کریں گی, اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی, اس بات پر ان سے بیعت لینے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ صف ہے, شروع میں اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی بڑائی ہے, پھر ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے ہیں, ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے. اور پھر حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہ حدیث علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نبی محمد الرسول اللہ کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی اور کہا تھا کہ ایک شخص آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو کے رہے گا, چاہے مشرک جتنے ہی برا منائے اور ان کو کتنی ہی جلن کیوں نہ ہو, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا تم دنیا کے بازاروں کی, مارکیٹوں کی تجارتیں کرتے ہو, کبھی اللہ کے ساتھ بھی تجارت کر کے دیکھو, مال لگا کے, جان لگا کے دیکھو, یہ بڑے نفع کی تجارت ہے, اس میں گھاٹا کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ جس سے تجارت کر رہے ہو وہ اللہ کی ذات ہے, وہ کہاں تمہیں گھاٹا کرنے دے گی, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل جنت کے پاکیزہ محلات اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائی, تم قربانی پیش تو کرو, تمہارے لیے کامیابی قریب ہے. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون بنے, مددگار بنے, اے ایمان والو تم بھی اللہ کے دین کے محافظ اور نگہبان بنو, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ جمعہ ہے, جس کے شروع میں اللہ کے بڑائی اور میرے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا, قرآن کے الفاظ, دلوں کی تزکیہ اور پاکیزگی, نبی اللہ کے احکامات کو سکھانا, یہ میری زندگی کے دنیا میں آنے کے مقاصد. پھر تو یہودیوں کی مذمت, تورات پڑھتے پڑھاتے تھے عمل سے کورے تھے, ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہیں جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں اور اس سے نفع نہ اٹھائے, ان کی مذمت فرمائی. پھر فرمایا یہودی کہتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں, تو فرمایا بھی موت سے کیوں ڈرتے ہو, پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو, اللہ کے پیارے کیا موت سے بھی ڈرا کرتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر جمعے کی فضیلت بتائی کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو, دوڑو پھر اللہ کے گھر کی طرف, پھر سارا کام کاج چھوڑ کے جمعے کی تیاری کرو. ہاں جمعے کی تیاری کے بعد رزق حلال تلاش کرنے کی تمہیں اجازت ہے, اللہ کا فضل تلاش کرو, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کا تذکرہ ہے, زبان سے ایمان کے تذکرے, زبان سے ایمان کے بول, اللہ کہتے ہیں بڑے جھوٹے ہیں, بڑے مکر و فریب کرنے والے ہیں, ان کا کردار ان کے بولوں میں بڑا فرق ہے, اس کی مذمت فرمائی. یہ اپنی جھوٹی قسموں کو اپنے مفادات کے لیے آڑ بناتے ہیں اور ایسے ڈرپوک ہیں ہمیشہ کفر کا سہارا لے کر زندگی گزارتے ہیں. جیسے سوکھی لکڑی بغیر سہارے کے نہیں کھڑی ہو سکتی, یہ بھی بغیر کفار کے سہارے کے نہیں کھڑے ہو سکتے, اور یہ ہر خوف کو اپنے لیے سمجھتے ہیں ان کی نشانیاں بتائیں. پھر کفار کا منافقین کا تذکرہ, ان کی نظروں میں اہل ایمان کی حقارت ہے. میرے نبی جیسی شخصیت اور صحابہ جیسی جماعت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ لوگ مدینہ میں آئے ہیں, ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. الیعوذ باللہ, ایسی گستاخی کی. عبداللہ بن ابی کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا, جب اس نے اپنے ابا کے یہ گستاخانہ بول سنے تلوار نعام سے نکالی اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو گیا. ابا کو اندر نہیں داخل ہو دوں گا جب تک کہ وہ اس کی گردن اپنے نبی کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا. اس نے میری نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کے نبی نے بیٹے کو سمجھا, بیٹے چھوڑ دو اس کو, نظر انداز کر دو. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی آن پہنچے تمہیں دنیا سے جانا پڑ جائے اور پھر تمہیں حسرت ہو, اے اللہ مہلت دے دے, بڑے نیک بن جائیں گے, بڑے خیرات کریں گے. لیکن وہ گھڑی آنے کے بعد پھر ٹرا نہیں کرتی, وہ گھڑی آنے کے بعد ٹرا نہیں کرتی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ تغابن ہے, اس کے اندر بھی اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. پھر حساب کا دن, تغابن کا دن, اس کا تذکرہ, اہل ایمان کو اللہ جنت کے باغات دے گا. اور فرمایا, پھر جو بھی تم پہ حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں, خیال کرنا اولاد اور مال یہ اللہ کی نعمت بھی ہے, فتنہ بھی بن جایا کرتی ہے. اگر اللہ کی, اگر اس مال اور اولاد میں اللہ کو راضی کر رہے ہو تو یہ اللہ کا فضل, اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ مال اور اولاد تمہارے اندر سرکشی اور نافرمانی اور اللہ کی بغاوت لا رہی ہے تو یہ مال تمہارے لیے بڑا فتنہ ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے. فرمایا, جب نہ بن پائے تو آخری گنجائش شریعت نے طلاق کی دی ہے, ایک طلاق رجی دے دو, بعد میں شرمندگی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے, آپس میں نبگاہ ہو سکتا ہے. اور جب آپس میں چدائی ہو جائے تو گھبراؤ نہیں, اللہ نے تقوی کی دولت رکھی ہے, جو بھی اسے اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام بھی کر دے گا, اس کی مشکلات بھی آسانی کر دے گا, اس کی بند گلیاں بھی اللہ کھول دے گا. تقوی ایک ایسا ہتھیار ہے, اس کے آنے کے بعد رزق بھی ملتا ہے, مشکلات کا حل بھی نکلتا ہے, بند گلیاں بھی کھل جاتی ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. تین جگہ تقوی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. پھر سورہ تحریم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے گھر تشریف لے گئے, واپس آئے تو ایک خاتون نے کہہ دیا, آپ کے منہ میں تو بو سی آ رہی ہے. فرمایا, آج کے بعد شہد میں نہیں استعمال کروں گا. اللہ کے نبی, اللہ نے تنبیہ پیار سے فرمائی, ہم نے حلال کیا ہے, آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس پر؟ اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ازواج مطہرات کی تربیت اور تنبیہ فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا, صرف اپنی ذات کو جہنم سے نہیں بچانا بلکہ اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے, اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. اور بہت پیارے انداز میں تنبیہ فرمائے, دیکھو تمہارا بچہ دوڑتا ہوا آگ کی طرف جائے, تمہاری بیوی دوڑتی ہوئی ہلاکت کے گڑھے کی طرف جائے, تو کیا خیال ہے آپ صرف دور سے بیٹھے آواز لگاتے رہو گے اور دور سے بیٹھے بلاتے رہو گے, بلکہ اپنی ساری توانائی لگا دو گے. جب تک کہ بچوں کو محفوظ جگہ پہ نہ بیٹھا دو اور بیوی کو محفوظ جگہ پہ نہ بیٹھا دو, یا شوہر کو محفوظ جگہ سے, شوہر کو بیوی محفوظ جگہ پہ نہ لیا, چین نہیں آئے گا. فرما ایسی جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ. جہنم کی آگ کیا ہے؟ گناہ, گناہ, گناہ. جب تمہاری اولادیں اور تمہارے گھر والے گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسی بے چین ہو کہ انہیں بچاؤ, اور تمہیں اس وقت تک چین نہ آئے جب تک کہ انہیں تم محفوظ نہ کر لو گناہوں سے, جب تک کہ محفوظ نہ کر لو گناہ سے. اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا, کل قیامت میں کافر لوگ معذرت کریں گے لیکن ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اللہ نے اہل ایمان سے کہا, ایمان والو توبتن نصوحا, سچی توبہ کرو. سچی توبہ اسے کہتے ہیں ماضی پہ ندامت ہو, جو کر رہا ہے اسے چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, یہ توبتن نصوحا ہے. اور اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے, ایسی توبہ کرنے والا ایسا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں. ہاں, اس میں توبہ نصوحہ, ایمان والو سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو. اور اللہ رب العزت نے معافی کی اس وقت گھڑیاں ہیں, اور اللہ رب العزت نے معافی کے دروازے کھول رکھے ہیں. اور سچ یہ کہ یہ راتیں اور یہ دن تو بہانے ہیں کہ کوئی آئے تو صحیح معافی مانگنے والا, کوئی آئے تو صحیح معافی توبہ کرنے والا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, ان راتوں میں اللہ کا ایک منادی آواز دیتا, ارے شر چاہنے والے چل پیچھے ہٹ اور خیر کے چاہنے والے آگے آ جا, ہے کوئی نیک توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کر لوں قبول کر لوں, ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کی بخشش قبول کر لوں, ہے کوئی سوالی کہ میں اس کی سوال اور فریاد پوری کر دوں. ہر رات میں یہ فرشتہ منادی آواز لے گا رہا ہوتا ہے. اللہ کرے, اللہ کرے ہم بھی اس منادی کی آواز پہ سچی لبیک کہنے والے ہو جائیں. ہاں سچی لبیک کہنے والا ہوں کہ اور اللہ سے اپنی معافی کرا لیں. پھر اللہ رب العزت نے دو خواتین کا تذکرہ فرمایا, ایک کافرہ عورت, ایک کافر عورت اچھے آدمی کی زندگی میں تھی لیکن اسے اچھی صحبت, اسے اچھے آدمی کی صحبت سے بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اور منا مراد اور مردود ہو گئی. اور دوسری ایمان والی عورت جو فرعون کی بیوی تھی, اللہ نے اس کے اندر کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا, اسے اللہ نے ہدایت کی دولت دی دی, اس نے دریائے نیل پر بنا محل اور زر برق لباس اور دنیا کی چمک دمک اور آنکھوں کے پلکے سے پہلے خواہشات پورا ہونے کا سارا ماحول یک لخت سب کو قربان کر دیا اور ایمان کے سرمائے کی حفاظت کر لی. اس کا محل نیل کے دریائے نیل کے اوپر تھا, بڑا آنکھوں کے اشارے سے پہلے اس کی وہاں چاہت اور ضرورت پوری ہوا کرتی تھی. اور ملکہ تھی نا وقت کی, مصر کی ملکہ تھی, خاتون اول تھی, کیسی آسائش اور آرائش کی زندگی تھی, لیکن اللہ نے اسے بیدار ضمیر دیا, بیدار دل نصیب فرمایا اور ایمان ایسی اس کی روشنی اور ایسا اس کا نور نصیب فرما دیا کہ اس نے ساری دنیا کی ساری چیزوں کو بنظر حقارت دیکھا اور ایمان کے سرمایہ کے لیے ان سب کو قربان کر دیا. اور پھر ساتھ یہ صرف یہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو فرعون کے ظلم کے لیے بھی پیش کر دیا. وہ ظالم تھا, ایسا ظالم تھا کیلوں والا, وہ ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ کیلیں گاڑ دیا کرتا تھا یہ, لیکن یہ صنف نازک ایمان کے بدولت بڑی بہادر بن چکی تھی اور بڑی اس کے اندر ہمت آ چکی تھی, ایمان کے بدولت اس کے اندر بڑا حوصلہ آ چکا تھا, یہ اپنی زندگی کی آسائش بھی قربان کر رہی اور آنے والے امتحانات اور آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی. پھر اللہ سے فریاد کر دی, مولا بس ہو گئی, اب تو جنت میں میرے لیے گھر بنا دے, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ نے فریاد سنی اور اس خاتون کو اپنی جنت میں بلا لیا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ملک کا تذکرہ ہے, اللہ کی بڑائی ہے جو موت اور زندگی پیدا کرتا ہے. علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے, موت اور زندگی پیدا کرتا ہے, ترتیب کچھ اور ہے زندگی کی, پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے. قرآن میں موت کا ذکر پہلے, زندگی کا ذکر بعد میں. ویسے عام ترتیب زندگی پہلے موت بعد میں ہوتی ہے, قرآن میں موت پہلے زندگی بعد میں. علماء نے لکھا, وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت رہے گی, زندگی کا لطف بھی اسے نصیب ملے, زندگی کا لطف بھی اسے نصیب ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, زندگی اور موت ہم نے اس لیے پیدا کی تاکہ دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے, یہ نہیں فرمایا کون زیادہ عمل کرتا ہے, بلکہ فرمایا احسن عمل, کون اچھا عمل کرتا ہے, زیادہ نہیں اچھا عمل کرتا ہے. اور اچھائی کا معیار کیا ہے کہ وہ عمل اخلاص اللہ کی رضا کے لیے ہو, اچھائی کا معیار کیا ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو, جس میں اخلاص ہوگا سنت کا طریقہ ہوگا وہ عمل اچھا ہوگا. اگرچہ تھوڑا ہے تو قیمتی ہے, بہت زیادہ ہے ریاکاری ہے تب بھی بیکار ہے, بہت عمل ہے اخلاص ہے طریقہ غیر سنت کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے تب بھی بیکار ہے. اچھا عمل اللہ رب العزت نے زندگی اچھے عمل کے لیے دی ہے, کون کتنا اچھا عمل اختیار کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا, آسمان دیکھو کب سے بنائے, کہیں پھٹن نظر آتی ہے کیسے اللہ نے اس کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے, اللہ کی قدرت دیکھو. پھر اللہ رب العزت اگر پکڑنا زمین پہ دھسانا چاہے تم کہاں آسمان میں امن پاؤ گے, اور اللہ رب العزت اگر تندو تیز ہوا بھیج دے تم کہاں بچ سکتے ہو. وہی ذات ہے جس نے تمہیں نگاہیں بھی دی, سماعت بھی دی اور دل بھی دیا, لیکن بہت کم ہے لوگ شکر کرنے والے. وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا. اور یہ کہتے ہیں کب آئے گا عذاب, فرمایا جب آئے گا پھر بچنے کی شکل کوئی نہیں ہوگی. وہی ذات تو ہے, اگر وہ اللہ زمین کے اندر کا پانی گم کر دے پھر کون ہے پانی لے کے آنے والا. پھر کون ہے پانی لینے والا؟ یہاں مفسرین نے ایک بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے، لکھا یہ ہے کہ اس شخص نے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی، قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر اللہ پانی زمین کے اندر گم کر دے کون پانی لے کے آتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کنویں کے ذریعے کھدائی کر کے مشین کے ذریعے میں پانی لے آؤں گا. ہاں اس نے یہ اللہ کی شان میں اس آیت کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس کی آنکھ کا پانی ختم کر دیا. ارے تو اپنی آنکھ کا پانی تو لے کے آ، پھر زمین کا پانی لے کے آنا. ہاں آنکھ کا پانی ختم کر دیا، ہاں تو یہ پانی نہیں لا سکتا، زمین کا پانی کیا لائے گا؟ میرا عزیز، بس اوقات اللہ کے حکموں میں جب آدمی گستاخی کرتا ہے اور تکبرانہ لہجہ اختیار کرتا ہے تو تھپڑ بس اوقات فوراً لگتا ہے، اور بس اوقات اللہ فوراً عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے. اللہ اپنی پکڑ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ رات 12:30.